سے تعلیم ہو، اور ایک ایک قرآن مجید کی تجوید کا اچھا سے تلاوت ہے اور منظم اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کا تجوید اور سنتوں کو سکھانا، سنت تو آج تو وہ نہیں ہے مولوی جلیل صاحب، ان سے کہا تھا کوئی پڑھتا ہے ان سے قرآن جی اور کہیں پہ آپ لوگ کر رہے ہیں تجوید صحیح کیوں؟ قرآن پاک کی تجوید کو ٹھیک کر رہا ہے تو فرض عین ہے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کلام الملوک ہی ملوک الکلام، بادشاہ کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے، احکم الحاکمین کا کلام بھی احکم الحاکمین کا کلام ہے، اس کو غلط پڑھنا بڑا جرم ہے، اور تجوید سے پڑھنا قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآن پاک میں ہے اور تل قرآن ترتیلا، قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، اور ترتیل کے معنی معرفت الوقوف، تجوید الحروف و معرفت الوقوف ہے نا، مخارج کو ٹھیک ادا کرنا، عین کو خا کو قاف کو کاف کو لام سین شین صاد قاف، بعض لوگ تا کو قا پڑھ دیتے ہیں، قا کو تا پڑھ دیتے ہیں، مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، قرآن کریم ہے مذاق تو نہیں ہے، اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے، اور اگر غلط پڑھتے رہے نماز بھی نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پھر کیا بنے گا؟ قرآن پاک کی تجوید کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہاں پہ کہ ہر آدمی اس کی تجوید کا اہتمام کرے، ہمارا کام بتانا ہے اور جو نہیں کرے گا وہ پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرنے کے بعد پچھتانے کوئی فائدہ ہوگا مولانا؟ مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں، زندگی میں ہی کام کر لو جو کرنا ہے، چار اعمال جو ہمارے شیخ نے بار بار بتلائے ہیں اس میں سب سے پہلا کام سر فہرست یہی ہے، اپنے کلام پاک کو درست کرنا، اللہ والا بننا چاہتے ہیں کہ نہیں، تو کام کیوں شروع نہیں کیا، کب شروع کریں گے؟ مرنے کے بعد اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، محض بیان سن لینا بس سمجھا کہ سب کام ہو گیا تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، کام کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں طائب صاحب فرماتے ہیں کہ مصروفیت کار جہاں اف میری توبہ، فرصت نہ نکالیں گے تو فرصت نہ ملے گی، فرصت نکالنی پڑتی ہے، کیا فرصت نہیں ہے آج کل، فرصت نکالنی پڑتی ہے، جیسے نوکری پہ جانے کی فرصت ہوتی ہے کہ نہیں، فرصت ہی فرصت ہے، کام کے لیے ٹیلی فون ایک بجے آ جائے کہ فلاں جگہ یہ سودا مانگ رہے ہیں ابھی، تو فوراً اٹھ کے آدمی بھاگتا ہے کہ چلو بھائی پکڑو اس کو، تو کام کرنا ہے تو پھر فرصت نکالنی پڑے گی، نوکری کے لیے فرصت ہے، گھر بار کے لیے فرصت ہے، سب چیز کے لیے فرصت ہے، اپنے دین کو سنوارنے کی فرصت نہیں ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو اپنا ہی نقصان ہے، خدا تعالیٰ کو ہماری حاجت نہیں ہے، دین کو ہماری حاجت نہیں ہے، ہمیں دین کی حاجت ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی حاجت ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا اس کس قدر نقصان ہے، تو کلام پاک کو صحیح کرنے کی سب عہد کریں کہ اب ایک لمحہ بھی ہم غفلت نہ کریں گے اس میں، فوری طور پر جہاں بھی مدرسہ ہو یا قاری صاحب ماہر ہو, چاہے مولوی جلیل صاحب ہو, مولانا حنیف صاحب کو فرصت ہو یا مولانا حنیف صاحب کو یا اور کہیں جہاں بھی, تو فوری طور پر یہ کام کرنا چاہیے. کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا ہے, اس کے نشانات کو جاننا. زیادہ غلطیاں تو لوگ کرتے ہیں مخارج کے طرف, ہے نا, مخارج ٹھیک نہیں ہے لوگوں کے, اس سے مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور دوسرے جو ہے چیز سیکھنے کی ہے کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. جہاں ٹھہرنا چاہیے اگر وہاں نہیں ٹھہرے مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا, الٹ ہو جائے گا, مطلب یہ کچھ اور ہو جائے گا. اور جہاں ٹھہرنا چاہیے تھا نہیں ٹھہرے وہاں کچھ کا کچھ ہو جائے گا. کلام پاک کو سب ٹھیک کریں گے انشاءاللہ. اب غفلت نہ ہو, لوگ دنیا کا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. ابھی ہمیں نہیں پتا کہ آج ہم میں سے جو لوگ یہاں ہیں کل ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو, میں نہ ہوں, کوئی نہ ہو, تو پھر یہ تو سب یوں ہی رہ جائے گا, مسانہ بن جائے گا. تو آج ہی زندگی کی قدر کریں, ابھی قدر کریں, جو بھی وقت نکال سکیں, صبح کا ہو, دوپہر کا ہو, شام کا ہو, گھر کے قریب ہو, نوکری کے قریب ہو. مساجد میں الحمدللہ جگہ جگہ قرآن پاک سکھلائے جا رہے ہیں, 10-15 منٹ کی چھٹی لے کے چلے جائیں کہ ہم قرآن شریف پڑھ کے آتے ہیں, اس کے پیسہ کٹوا دیں نوکری میں سے. اگر تنخواہ ہے تو اس وقت کا تنخواہ لینا جائز نہیں ہے, پیسے 15 منٹ کے 20 منٹ کے روزانہ کٹوا دیجیے, اللہ برکت دے گے, روٹی نیچے نہیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں گے کہ میرا بندہ میرا کلام سیکھنے کے لیے اپنے پیسہ بھی جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے, اور قاری صاحب کو بھی کچھ ہدیہ جو استطاعت ہو دے دے. دنیا کا ہنر سیکھنے کے لیے آدمی پیسہ دیتا ہے تب سیکھ سکتا ہے, تو اللہ کا کلام سیکھنے کے لیے بھی اگر وہ قاری صاحب کو کچھ ہدیہ دے دینا چاہیے تو کوئی اس میں اچھا ہی ہے, فائدہ ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. تو جہاں بھی موقع بن سکے کہ جہاں ہم پڑھ سکتے ہیں وہ موقع نکال کر کلام پاک کو درست کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور دوسرے کام یہ کہ سنت کو اختیار کرنا ہے. نماز کی سنتوں کا جو ہے دیکھتا ہوں مسجد کے اندر, کوئی ایسے ہاتھ باندھا ہے, کوئی یوں باندھا ہے, کوئی ایسے باندھا ہے, کوئی اوپر کوئی نیچے. سنت طریقے کو کیوں نہیں سوچتے کہ ہم سب نماز کو سنت کے مطابق بتاتے ہیں؟ تو نماز کی سنتوں کا اہتمام کرنا ہے. ہر عمل ہر فعل وہاں ایک دفعہ یہ لوگ آئے تھے, ہم نماز سنت میں سکھائیں کہ نماز کی, اور پھر آدمی بھول جاتا ہے, بار بار تکرار کر لیں بھول گئے تو اس طرح سے وہاں تو ہم نے سکھایا تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی ایسا کوئی اہتمام ہو, مگر یہ حضرات ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے جا کے ہاتھ جوڑیں, شکر پاس کریں کہ آپ ہمیں مہربانی کر کے یہ سنتیں ہم کو سکھا دیں, قرآن پاک سکھا دیں. اور یہ ہدیہ لینے کی نیت نہ کریں, یہ اللہ کی نیت کریں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. پھر اگر کوئی اپنے دل سے دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کے قبول کر لیں, دل میں نیت نہ رکھیں. تو اس کے کچھ فکر کی ضرورت ہے مولانا حنیف صاحب, کچھ اپنی مسجد میں آپ اس قسم کی تعلیم کا کوئی وقت مقرر کیجیے, کچھ کام ہونا چاہیے. اور عید محلہ کا فرض ہے کہ وہ آپ کے مقرر کیے وقت پر آئے اور نماز کو سنت کے مطابق سیکھیں. سنت کا راستہ اللہ کے یہاں مقبول ہے, خلاف سنت راستہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے, یاد رکھو. اپنی مرضی نہیں چلانی, اللہ کی مرضی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اللہ کی محبت بندے کے ساتھ مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے نا. اگر آپ کی اتباع ہمیں نہ ملی تو راستہ جنت کا نہیں ہے. دیکھیے کیا لکھا ہے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, اللہ جل جلالہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اگر اللہ کو پانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص دوستی خاص قرب حاصل کرنا ہے تو ایک ایک عمل کو سنت کے مطابق پکڑنا پڑے گا. نماز ہو سنت کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیسے کھڑے ہوا کرتے تھے, ہاتھوں کو کہاں تک بلند کرتے تھے, کس طرح سے اپنے ہاتھوں کو رکھتے تھے. صحابہ ایسے عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہر ہر بات کو نوٹ کرتے تھے کہ آپ نے فلا وقت ایسے کیا, فلا وقت تبسم فرمایا, فلا وقت ناراضگی کا اظہار کیا, فلا وقت ایسے بیٹھے, فلا وقت ایسے بیٹھے. اس قدر صحابہ کا احسان ہے امت کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے محفوظ کیا ہے. اور اسی طرح امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو, گھریلو جو باتیں ہوتی ہیں, ایک ایک بات کو محفوظ کر کے امت تک پہنچایا بھی ہے. خالی محفوظ کر کے سینوں میں نہیں لے گئے بلکہ امت تک پہنچایا بھی ہے. وہ خاص باتیں جو ہم جیسا آدمی زبان پر نہ لائے, لیکن انہوں نے اپنی عزت و آبرو کو دین پر فدا کر دیا. ایسی شرم و حیا کی پیکر امہات المؤمنین, انہوں نے جو ہے ایسے ایسے مسائل امت کو بتلائے ہیں کہ اگر وہ نہ بتلاتی تو امت پریشان ہو جاتی اور جہنم کے راستے پہ چل رہی ہوتی. اس قدر صحابہ کا احسان ہے اور امہات المؤمنین کا ہم پر احسان ہے. تو سنتوں کو یہ کس لیے ہے سارا کچھ؟ اس لیے کہ ہم ہر کام کو سنت کے مطابق کریں, اسی لیے تو انہوں نے اتنی قربانیاں دی. اب اگر ہم اپنی مرضی سے نماز پڑھیں تو وہ اللہ کو پسند آئے گی کہ آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی ہوئی نماز پسند آئے گی؟ ایک صاحب مجھے ملے اور انہیں اٹھے پر دوسرے مزاج کے, کہنے لگے آپ لوگ یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, میں یہاں باندھتا ہوں, آپ دیکھیں یہاں ہاتھ باندھیے گا آپ کو بہت سکون ملے گا. میں نے کہا بھائی میں سکون کے لیے نماز نہیں پڑھتا, میں تو سنت کے لیے سنت طریقے سے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب اپنا اپنا مزاج طبیعت ہوتی ہے, اب کوئی کہے کہ میں آپ سر پہ ہاتھ باندھا کریں مجھے یہاں بہت سکون ملتا ہے, کوئی کہے گا میں پیچھے ہاتھ باندھتا ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے. بولا نا, اگر کوئی کہے کہ میں یہاں ہاتھ باندھتا ہوں آپ یہاں ہاتھ باندھ کے دیکھیں پھر آپ کو بہت سکون ملے گا. تو یہ ایسے پھر کیا ہوگا, کوئی کیسے پڑھ رہا ہوگا, کوئی کیسے پڑھ رہا ہوگا. جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے وہاں ہم ہاتھ باندھے, اور جہاں جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھے, بلکہ اذان سے شروع کرتے ہیں. اذان سے کہ اذان جب شروع ہو جاتی تھی تو حضرت عائشہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کأنہ لم یعرفنا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہو جاتے جیسے ہم ان کو پہچانتے ہیں, وہ ہمیں پہچانتے ہی ہیں. اور فرماتی ہیں کہ ہم بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ کی عظمت کی علامت ہے. کیسی عظمت تھی کہ اللہ اکبر, اللہ کی پڑھائی بیان ہو رہی ہے, نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے, تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اذان پہ. یہ حالت ہو جاتی تھی کہ اللہ کی پکار ہے, یہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے. ابھی کسی مجسٹریٹ کی اگر صبح حاضری ہو یا کورٹ کی حاضری ہو, کس قدر پریشانی ہوتی ہے, بھاگ دوڑ فکر, وہاں کے قوانین آداب بھائی اس طرح جج کے سامنے جانے کیسی پریشانی ہوتی ہے, اور احکم الحاکمین کے دربار میں ہم کیسے ہنستے بولتے چلاتے چیختے بے ادبی سے چلے جا رہے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں. تو جتنی ہم محنت کریں گے دنیا میں ہمارا ہی فائدہ ہے, ہماری آخرت بنے گی, ہماری جنت بنے گی. احکم الحاکمین ہم سے خوش ہوں گے کہ دیکھو میرا بندہ کیسی عاجزی کے ساتھ اب میرے دربار میں حاضری دیتا ہے. اب اذان کیا جواب بھی دے رہے ہیں. اذان کا جواب دینا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان دینے والا اس کی تو بڑی بشارتیں ہیں کہ جس آدمی نے 7 برس اور ایک روایت میں 10 برس صرف اللہ کے لیے اذان دی تو اس کو جہنم سے بڑا خلاصی کی بشارت ہے. اور مؤذن کے لیے قیامت میں یہ اعزاز ہوگا محشر میں کہ ان کی لمبی لمبی گردنیں ہوں گی, یعنی دوری سے پہچان لی جائیں گی اعزاز کے طور پر. تو یہ بہت سی بشارتیں ہیں. تو اور اس قدر اجر و ثواب بتایا گیا مؤذن کے لیے کہ صحابہ رشک کرنے لگے کہ آپ ہم میں سے ہر کوئی اذان کیسے دے گا, ہمیں تو یہ ثواب چاہیے. صحابہ ثواب کے بڑے لالچی اور حریص ہوا کرتے تھے. تو کیونکہ ان کو جنت اور دوزخ اور آخرت کا ایسا یقین تھا جیسے گویا کہ اس سامنے سب چیز دیکھ رہے ہیں, جبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر لیتے تھے تو جنت کا. یا رسول اللہ اگر ہم جہاد میں شریک ہو کیا ملے گا ہمیں؟ آپ فرماتے تھے جنت. بس سب کھجور بھی پھینکی اور فاقے زدہ ہیں لیکن چل دیے بس اور جا کے شہید ہو گئے, جنت تو نہیں ہوا چلے گئے. ہمارے ایمانوں کا کیا حال ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اذان کا جواب دینے والا, ہم قربان ہو جائیں فدا ہو جائیں 1,000,000,000 جانے بھی اگر فدا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے. یہ فرمایا کہ جو آدمی اذان کے جواب دے گا اس کو بھی وہی ثواب اللہ تعالیٰ دے دیں گے. بتائیے آپ گھر میں بیٹھے ہیں آرام سے, صرف 2 منٹ کے اندر اذان ہو جاتی ہے. اب بعض جگہ ایسے ہوتا ہے ہمارے محلے میں بھی کہ 5 منٹ لگ جاتے ہیں اذان ختم ہونے میں. اب کھینچ کھینچ کے اب انتظار کرتے رہو کہ بھائی کب ان کا کلمہ ختم ہو تو کب ہم جواب دیں. پھر 2 آدمی استنجے کے لیے بیت الخلا, ایک اب جو ہے اذان کا جواب دیں یہ بیت الخلا جائیں. اگر اذان کا جواب دیتے ہیں جماعت نکل جاتے ہیں تو خطرہ ہے, کیونکہ 5 منٹ تو اذان میں لگ گئے. اتنی دیر میں آدمی جس طنجے سے فارغ ہو جائے کہ وضو کر لے پہنچ جائے مسجد. اب اذان کا جواب دیں بیت الخلا جائیں, بتائیے مولانا بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ اذان کا جواب موقوف کرنا پڑے گا کیونکہ وہ مستحب ہے اور جماعت واجب ہے. اس کے لیے پھر اذان کے جواب دینے کے ثواب سے بھی محرومی ہوئی. اذان کو سادہ ہونا چاہیے, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کو سنت کے مطابق سیکھ لیں. یہ نہ سوچیں کہ بھائی ہم نے کون سی اذان دی, کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے, کیا معلوم آپ کو کل یہ منصب مل جائے مؤذن کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر یہ خلافت کی ذمہ داری مجھ پر نہ ہوتی تو عمر کسی مسجد کا مؤذن ہوتا. دیکھیے امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر خلیفہ راشد فرماتے ہیں. اس قدر اجر و ثواب ہے اذان دینے کا. تو اذان کا جواب دینا مؤذن کو بھی چاہیے. تو دو باتیں, اچھا ایک جگہ ہمارے محلے میں اذان ہوتی تھی, اب تو وہاں نہیں ہے, تو وہ مختصر اذان دیتے تھے لیکن اتنی جلدی جلدی کہتے ہیں اقامت کہتے ہیں. اب جواب کیسے دیں؟ ابھی جواب دے رہے ہیں دوسرا کلمہ شروع ہو گیا, اس کا جواب دے رہے ہیں تیسرا کلمہ شروع ہو گیا. تو ہر چیز میں اعتقاد ہو. اذان دیکھیے یہاں کوئی مؤذن صاحب تو نہیں ہے لیکن دین تو سیکھنا چاہیے نا, دین معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہمارے دین کا کیا حکم ہے. دین میں آسانیاں ہیں مزیداریاں ہیں لیکن دین کو مشکل بنا دیا. آپ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ دین کو سیکھنا چاہیے, علم سیکھنا چاہیے, چاہے اذان دینی ہے یا نہیں دینی, اور کیا معلوم کل یہ سعادت ہم کو نصیب ہو جائے اذان دینے کی. تو جواب دینے والے کو بھی وہی اجر و ثواب ہے. اور اذان کی کلمات کو یہ گھما کر پھرا پھرا کر جو رواج ہو گیا ہے یہ سنت کے خلاف ہے. یہ مصر کے علاقوں میں, شام کے علاقوں میں ایسے لوگ ہیں جو اس کو آواز کو بناتے ہیں خوبصورت الہانی کے لیے, لیکن اذان کو سادہ سادہ دینا چاہیے اور اتنا وقفہ ہو درمیان میں کہ جواب دینے والا جواب دے دے, تو اس طرح سب کو ثواب بھی ملے گا. پھر اس کے بعد اذان کے کلمات کا جواب دینے کے بعد پھر یہ دعائیں وسیلہ پڑھی جاتی ہے. پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے کیونکہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہم مؤذن ہیں تو اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے ثابت، اس وقت ہم اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے. اب میں اپنے پڑھنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہوں، لیکن اذان جب ہو رہی ہوگی جواب دینے والا صرف یہ کلمہ کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ جو محمد کا لفظ ہم نے نکالا صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی کلمے نے، یہ اس کا ہے درود شریف. کہ اذان مکمل ہونے کے بعد پہلے درود شریف پڑھیں گے، تو جو واجب ہوتا ہے درود شریف وہ یہ ہو گیا. اب اس کے بعد اذان کی دعا وسیلہ کہلاتی ہے، وہ دعا پڑھنے کے لیے بھی بشارت ہے. دعا کی بھی عجیب تشریح ہے، انشاءاللہ کوئی موقع ہوا تو وہ پیش کر دیں گے. تو اس دعا کے پڑھنے کی یہ بشارت ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اذان کے بعد تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی. شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہو جائے گی. کتنی بڑی بشارت ہے. لیکن ہم اذان کے وقت کہاں ہوتے ہیں خود اپنا اپنا ہم خیال کر لیں. اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے اور دو منٹ کی بات ہے. تو توجہ کے ساتھ اذان کی بات کی دعا بھی ہم پڑھ لیں. اور اس کے بعد بھی ایک اور بشارت ہے کہ اس کے بعد اس دعا کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اس لیے ہمارے حضرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرۃ. چھٹی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت ہے. تو عافیت مانگی اس دعا میں، عافیت مل جائے تو ہم جو دونوں جہاں کی خیر ملیں گے. تو یہ دعا ہم پڑھ لیں. اور بھی کوئی دعا اگر کرنی ہو تو وہ دعا کر لیں. اب وضو کا معاملہ ہے. بعض لوگ اذان سے پہلے ہی وضو کر کے تیار ہو جاتے ہیں. بہرحال وضو شرط ہے، شرط نماز ہے، تو وضو بھی اہم ہے. اب بچے بعض جو مکلف نہیں ہوتے کہ وضو پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے ایک خان صاحب تھے، وہ نماز جماعت شروع ہو گئی اور بھاگ رہے تھے. کسی نے کہا وضو تو کر لو بھائی. میں کہا اگر وضو کے چکر میں پڑا تو نماز نکل جائے گی. اور ایک تمیزن تھی، بی تمیزن، لیکن وہ تھی بے تمیزن. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ کسی گاؤں میں تشریف لے گئے، نماز وغیرہ کا طریقہ سکھایا، وضو کرنا سکھایا کہ بھائی ایسے وضو کرتے ہیں. وضو انہوں نے دیکھ دیکھ کے کر لیا. تھوڑے عرصے کے بعد پھر مولوی صاحب اس گاؤں میں گئے، بھائی نماز پڑھی؟ ہاں ہاں بالکل. اب وضو تو کرتے تھے نا، کہ وضو تو آپ کرا گئے تھے پہلے. وضو کا طریقہ بھی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، تو اس کے ہاتھوں سے گناہ چڑھ جاتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے. پاک ہوتا جائے گا تو سیڑھی چڑھتا جائے گا اللہ کی طرف. پاک لوگ اوپر جاتے ہیں تو پاک ہوتا جاتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے. حتیٰ کہ جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے تمام گناہ چڑھ جاتے ہیں، اور جب بازو سونیوں تک دھوتا ہے تو تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں بازوؤں کے، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی پاکی کی انتہا. پھر جب مسح کرتا ہے تو سر کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں. کان، سر میں کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے اور ناک بھی ہے، زبان بھی ہے، تمام گناہ وغیرہ چھڑتے چلے جا رہے ہیں. اور پیر دھوتا ہے تو پیروں کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ پیر کے ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور وضو کے دوران دنیا کی باتیں کرنا مکرو ہے اور ہنسی مزاج تو ظاہر ہے اور زیادہ. تو یہ استحضار کر کے ہم وضو کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ ہاتھ دھل رہے ہیں تو ہمارے گناہ چڑھ رہے ہیں، تو چہرہ دھو رہے ہیں چہرے کے گناہ چڑھ رہے ہیں، بازو دھو رہے ہیں تو سب ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ چڑھ رہے ہیں. کتنا مزہ آئے گا اسے وضو میں، ہے نا. اور وضو کو بھی سنت کے مطابق کرنا، یہ نہیں کہ جیسا جیسا کر لیا. اور وضو کے اندر مسواک کا اہتمام کرنا، ہے نا. مسواک کتنی عظیم الشان سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز وضو کے اندر مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے وہ بغیر مسواک والی نماز کے سے 70 گنا زیادہ اجر رکھتی ہے. 70 گنا. نماز ایک پڑھی تو پڑھنی ہے. اگر آپ نے تھوڑی سی سنت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دکھلا دی اللہ کو، تو اللہ کو وہ پیار آ جاتا ہے سنت پہ کہ وہ ایک کے ستر دے دیتے ہیں، بیٹھے بٹھلا ہے اور آپ کا منہ بھی صاف ہو جاتا ہے، بدبو جاتی رہتی ہیں، اور جو ہے وہ اس کا ایک عظیم الشان فائدہ میں یہ عرض کرتا ہوں، کتاب میں نہیں دیکھا لیکن دلائل سے ثابت ہے بالکل، جو خدا تعالیٰ کی محبت ملتی ہے سب سے بڑی دولت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی اتباع کریں گے تو اللہ کی محبت، اللہ محبت کرنے لگیں گے بندے سے، اس سے بڑی کوئی دولت ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جائے، بتائیے مولانا، کوئی دولت نہیں اس سے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اور عظیم الشان ایک فائدہ یہ ہے کہ من تمسک کبھی سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے فساد امت ہے، یعنی کہ جب میری سنتوں کو ترک کیا جا رہا ہوگا، اس زمانے میں کسی سنت کو زندہ کرنے والی کو 100 شہید کا ثواب ملے گا، 100 شہید کا ثواب لے لیجیے آپ مسواک کرنے میں۔ اور عظیم الشان بشارت کہ مسواک پابندی سے جو اہتمام کرے گا مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، لیجیے صاحب کام ہی بنتے ہیں، ایک سنت میں کیا قوت ہے، کیا اس کی رفتار ہے۔ عجیب شعر ہمارے حضرت کا ہے، گر اتباع سنت نبوی کہو چلن، گر اتباع سنت نبوی کہو چلن، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم، رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم۔ اس لیے میرے عزیزوں سنتوں کو خوب اہتمام سے اور اہمیت کے ساتھ ہم اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی بڑی تیزی سے ترقی ہوتی ہے۔ حضرت حاجی عباد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تمام بڑے بڑے علماء دین کے شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں جلد وصول الی اللہ اسی لیے نصیب ہو جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سنتوں کا اہتمام زیادہ ہے، سنتوں کا اہتمام، اور فرمایا کہ سلوک کی ابتدا بھی سنت کا اہتمام اور انتہا بھی سنت کا اہتمام، سبحان اللہ۔ تو مسواک کی سنت کا سب اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور مسواک جو ہے ایک بالشت جب خریدیں تو ایک بالشت اس کو کر لیں، اور یہ جو چگلیا ہے اس کی موٹائی، یہ جو طریقے ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں تمام یہ سنتوں پہ نچوڑ ہیں، کتنی موٹی ہو وہ مناسب ہے، لیکن تھوڑی موٹی ہو تھوڑی پتلی ہو مسواک تو مسواک ہے، لیکن بہتر ہے کہ اتنی موٹی ہو، ٹھیک ہے، اور ایک بالشت لمبی ہو۔ اور پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ مسواک ایسے پکڑیں، یہ مسواک ہے اس کا یہ سرا ہے، اور اس کو ایسے وہ پکڑ لیں تین انگلیوں پر، اور یہ ایک چنگلی نیچے اور یہ سرا انگوٹھا جو ہے اس کے سرے پر ہو، تو اس طرح سے ہے مسواک، یہ طریقہ ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس طریقے سے پہلے دایاں، ایک سنت اہم یہ بھی ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرے ہمیشہ دائیں سے شروع کرے، مثلا جوتا پہننا ہے تو جوتا پہننا ایک بہتری کی طرف عمل ہے نا ہمارا، تو ہم اس کو دائیں طرف سے پہلے پہنیں گے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کرتا پہننا ہو پاجامہ پہننا ہو تو یہ ایک اچھا عمل کی طرف جا رہے ہیں، تو دائیں طرف سے دائیں دین میں پہلے ڈالیں گے ہاتھ اور پھر بائیں، اور جب اتارنا ہے تو اس کا عرض کریں گے پہلے بایاں پھر دائیں اتاریں گے، اسی طرح جوتا اتارنا ہے تو پہلے بایاں اور پھر دائیں اتاریں گے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو اچھی جگہ جا رہے ہیں تو دایاں پیر مسجد میں داخل کریں گے، باہر نکل رہے ہیں تو مسجد کے مقابلے میں ہم گھٹیا جگہ جا رہے ہیں تو وہاں بایاں پیر، یعنی مسجد سے باہر نکلیں گے تو الٹے والا پیر باہر نکالیں گے، یہ سنت، ایک ایک سنت کروڑوں کا موتی ہے، یہ مت سمجھو کہ یہ پیر یہ نکال لیا وہ نکال لیا برابر ہے، نہیں برابر نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بڑی قیمتی شائع ہے۔ علی صاحب سن رہے نا، نیند تو نہیں آ رہی، کیونکہ ایک شخص بیان سن رہا تھا نیند میں، تو کوئی اللہ والے آئے ہوئے تھے بزرگ، بیوی نے بھیج دیا زبردستی کہ جاؤ صبح شام سر پہ سوار رہتے ہو، ٹربت کرتے رہتے ہو، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، جاؤ ذرا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیان ویان سنو تو ٹھیک ہی ہو جاؤ گے، چلے گئے کہنے سننے سے، مگر نیند آ رہی تھی ان کو، تو اب جب بیان سن کر آئے تو بیوی کو ہر وقت اور زیادہ ایک ملفوظات ہوتے ہیں ایک ملغوظات ہوتے ہیں، ملغوظات سنانے شروع کر دیے. بیوی نے کہا کہ ہم نے تو خیر بھلائی کا کام بتایا تھا ان کو، تو یہ کیا ساتھ لے کے آ گئے وہاں بہت پریشان. اب وہ مولوی صاحب کو کسی طرح رابطہ کیا کہ بھائی ہمارے شوہر آپ کے بیان میں آئے تھے اور آ کر تو ان کا صبح شام جو ہے ملغوظات شروع ہو گئے. تو کہا اچھا ہمارے پاس بھی جو پوچھتے ہیں کیا بات ہے، ہم نے تو بہت حقوق بتایا بیویوں کے، تو یہ الٹا معاملہ کیسے ہو گیا ذرا پوچھیں. تو بلایا ہاں کیا بات ہے بھیا آپ، اچھا بھیا بہت الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں بکواس کرتے ہیں گھر جا کے. کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بکواس کیا کرو. ہم نے کب کہا، آپ نے کہا کہ ہر وضو میں بکواس کیا کرو، ہر وقت بکواس کیا کرو، بکواس کا بڑا فائدہ ہے. تو آپ بکواس کرتے ہیں جا کے، نیند میں سنا تھا نا مسواک کو سمجھے بکواس، تو بس وہ گھر جا کے انہوں نے بکواس شروع کر دیا. تو نیند میں نہیں سننا چاہیے، دین کی بات کو ذرا ہوشیاری سے سنو. تو دائیں طرف سے مسواک شروع کریں گے، پہلے اوپر پھر نیچے اور پھر بائیں پھر دس سامنے کی طرف، ایسے ایسے. یہ بھی ہر بات کا ایک طریقہ ہے سننا کا، ہر عمل کا طریقہ ہے. پوری کوشش کریں کہ ہماری ہر ہر ادا سنت کے مطابق کر جائیں تو ہم اللہ کے پیارے بن جائیں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صرف نمونہ نہیں بنایا آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ بہترین نمونہ بنایا، بہترین طریقہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو ہر ہر عمل میں، اپنی وضاحت میں بھی، اپنے لباس میں بھی، اپنی چال ڈھال میں بھی، اپنی گفتار میں بول چال میں بھی، اور اپنے رہن سہن میں بھی، ہر طریقہ سنت کا موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پوری پوری سنتوں پر عمل کی توحید نصیب ہے. اگر ہم کو یہ بات نصیب ہو گئی میرے دوستوں، تو ہمارے گھر جنت کا گھر بن جائیں گے انشاءاللہ، سکون اور چین آگے آگے آ جائیں گے. سمجھ گئے نا، جنت جنت بن جائیں گے ہمارے گھر. ہر گھر گھر کے اندر سنتوں کا احیاء کرنے کی ہم فکر کریں. تو یہ بتائیے، کھول لیجیے، گرمی لگ رہی ہوگی ہلکا، تو بغیر اس کے چل جائے گا. چیز اس کو گرمی لگتی ہے بہت، محمد علی. ہاں تو آپ علاج کر دیجئے نا، کوئی پکڑ لی پکڑوا دیجئے، ٹھنڈا ہو جائے گا. ہاں بس ابھی ان کو پکڑ لو، انہوں نے کہا ہو جائے. ہاں ہوتی ہے، ہاں بس اشارہ کافی ہے بس، ورنہ سارے ابھی لائن وہیں لگی ہوئی ہوگی، جن کے پائے کیا وہ دوسری کے لیے لائن لگا رہے گا. مگر بھائی دوسری نہ کرنا، ہمارا مشورہ ہے ایک ہی کافی، اس پہ چناز کرو، خیر بات کہیں اور چلی جائے گی. تو سنتوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں ماشاء اللہ. اور جو ہے مسواک کی بات ہو گئی وضو میں، اور جو ہے پہلے دانا ہاتھ سے شروع کرنا، یہ سنت ہے. دیکھ اتنی آسان آسان ہے سنت. اب یہ دانا ہاتھ پہلے دھو لیا، بایاں دھو لیا، ویسے تو برابر ہے، لیکن سنت کی نیت سے تایاں پہلے دھو لیا، سنت ہو گئی. کوئی مشقت ہوئی، کوئی پیسہ خرچ ہوا، کوئی کچھ کام نہ، بس اب کام تو کرنا ہی ہے، تایاں پہلے کر لیا، سنت ہو گئی. اسی طرح ہر وضو کو تین مرتبہ دھو لینا. اور وضو میں ایک گناہ ہوتا ہے ہم سے عموماً، بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں، کہ پانی کا اسراف ہے، پانی ہم زیادہ بہاتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ چلو میں پانی لیا، چہرہ دھونا ہے، تو اب یہ نہیں کہ پورا اس کے اوپر فوارے کی طرح پانی باندھنے سے وہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے. قطرے پانی کے ٹپک جائیں تو یہ ہر حصے سے ٹپک جائیں تو یہ وضو ہو گیا نا، اتنا پانی کافی ہوتا ہے. اور ذرا سا اطمینان کو چلو بھر لیجیے آپ اچھی طرح، وہ کر لیجیے. لیکن اب یہ پانی بھرا، اب اس کو منہ پہ لے کر مل رہے ہیں اور نل کھلا ہوا ہے، اور وہ بھی معمولی نل نہیں کھلا ہوا، بہت تیز نل کھلا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے گھر میں عورتیں پانی بھر کے لاتی ہیں، پانی نہیں ہے گھر میں، مجبوری ہے، اور وہاں مسجد میں آ کے جو نل کھولتے ہیں، وہ کتنے گناہ کی بات ہے. اسراف اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. سخت ناپسند ہے، سخت ناشکری ہے، تو پانی کم سے کم کھولیں، ضرورت کے مطابق کھولیں، اور اتنا پانی نہ بھریں اتنا ضروری نہیں ہے. ایک چلو لیا اس کو پورے بازو سے اسے دھو لیا، قطرے ٹپک گئے، خشک کوئی حصہ نہ رہا. اور ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ بعض لوگ کونی کو شامل نہیں کرتے، یہاں تک دھو لیا سمجھ رہے کہ وضو ہو گیا. یہ حصہ پورا کونی سمیت دھونا ہے، کونی سمیت، ورنہ وضو نہیں ہوگا. ایک بال برابر بھی عورتیں کوئی نیل پالش لگائی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی لگائی ہوئی ہے، وضو نہیں ہوگا جب تک اس کو صاف کر کے نہ پانی بہائیں گے اس پہ. اسی طرح مرد لوگ بعض اوقات ایل سی کا کام کر لیتے ہیں، بانڈ چپکانے کا کام کر لیتے ہیں کوئی چیز، یا میکینک ہیں تو گریس لگ جاتی ہے کالی، مشین کا کام ہے تو وہ گریس بھی چکنائی ہوتی ہے، اس کو اچھی طرح صاف کر کے پانی پر اس پہ جب بہائیں گے تب وضو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو یہ چیز ہے تو زندگی آ جاتی ہے. تو پانی کو جو ہے دیکھ بھال کے استعمال کرنا ہے، احتیاط سے، ضرورت ہر چیز میں. اللہ کی ہر نعمت کا فائدہ یہی ہے، صرف پانی کا نہیں بلکہ اللہ کی ہر نعمت کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا شکر اور اس کی قدر یہ ہے کہ وہ اسراف نہ ہونے پائے، ضائع نہ ہونے پائے. تو یہ بات ہو گئی. تو اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے وضو کو ہم مکمل کریں. اور وضو سے پہلے ایک دعا مختصر سی بتلائی جاتی ہے، سب چیزیں سنتوں کی کتاب میں ہیں. تو وضو کرنے سے پہلے ہم ایک دعا پڑھ لیں، ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ٹھیک ہے، اور ایک دعا ہے جس کے بارے میں بشارت ہے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام. یہ آسان اور مختصر ہے، بسم اللہ والحمد للہ علی دین الاسلام. اگر یہ بھی اتنا بھی یاد نہ ہو سکے تو بسم اللہ والحمد للہ پڑھ، بسم اللہ والحمد للہ، آسان ہے نا. تو اس دعا کے لیے بشارت ہے کہ جو وضو اس دعا کے ساتھ کیا جائے گا جب تک اس کا وضو قائم رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. حدیث پاک میں کسی پیاری پیاری باتیں نہیں ہیں، قیمتی، یہ جنت کے خزانے ہیں، جنت کے خزانے ہیں. یہ خزانے یہاں ہیں جو چھوڑ کے جانے ہیں، مٹی ہو جانے والے ہیں نا، فنا ہو جانے والے، اور ایک جنت کے خزانے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہمارے، کبھی چھنیں گے نہیں، بے عیب خزانے. اس کی فکر کرنی چاہیے، جمع کرنے کی نہ. تو یہ ایک مختصر کی دعا وضو سے پہلے کی ہے، وہ پڑھ لے ہم. اسی طرح درمیان میں جب پہنچے ہاتھ دھو رہے ہیں تو ایک دعا ہے جو فلی جنوب، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دوسری دعا ہو گئی. وضو میں تین دعائیں ہی ثابت ہیں، ایک پہلے والی جو بتا دی بسم اللہ والحمد للہ، ٹھیک ہے، آسان چیز کو ہم لے لیتے ہیں، جب آسانی سے کام ہو رہا ہو تو آسان کام کو اختیار کر لیتے ہیں. تو بسم اللہ والحمد للہ، درمیان والی دعا کیا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری اور میرے گھر کو وسیع کر دے، وہ بارک لی فی رزقی اور میرے رزق میں برکت دے. کتنی پیاری دعا ہے، رزق میں برکت بھی ہو رہی ہے. تو یہ دعا ہاتھ دھوتے وقت درمیان وضو میں یہ دعا پڑھ رہے ہیں. اور جب وضو ختم کر چکے تو کیا کریں گے کہ آسمان کی طرف نگاہ کر کے، لیکن آسمان کی طرف نگاہ جب کرنا جب ادھر ادھر فلیٹ نہ ہو، رہائشی فلیٹ، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نگاہ آسمان پہ جانے کی بجائے کہیں درمیان میں اٹک جائے. سمجھ گئے نا، عورتیں ہوتی ہیں بیچاری اپنے کام کاج کر رہی ہوتی، کبھی نگاہ خراب ہو جائے تو آنکھوں کا زنا ہو جائے گا، بجائے ثواب کے اور گناہ لازم آ جائے گا. اس لیے دیکھ بھال کے نظر اٹھانے کا زمانہ ہے. اگر نظر اٹھانے کا موقع نہیں آپ نیچی نظر کر کے ہی پڑ لیں، نیت یہ کر لو کہ اگر آپ موقع ہوتا ہم آسمان کو دیکھ لیتے، یہ کام کی بات ہے نا مولانا. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں سنت سے تو یہی ہے کہ آسمان کی طرف جو شخص نگاہ اٹھا کے یہ کلمہ پڑھ لے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ دعا پڑھ لے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو اللہ تعالیٰ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیار ہے، پیار ہے اپنے بندوں سے، پیار ہے اللہ. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے کہ اللہ کیسے پیارے ہیں اور اللہ اپنے بندوں سے کیسی محبت فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے انعامات وہاں ہمارے منتظر ہیں، بڑے بڑے انعامات دے رہے ہیں ہم کو. ایسا پیار کرتے ہیں. تو میرے عزیزو یہ انشاءاللہ اس طرح بولی پڑے گی نا. ہاں اور اگر موقع ہو تو قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کریں. مسجد کے اندر وضو خانہ بنا ہوتا ہے, عموماً ایک رخ قبلے کی طرف بھی ہوتا ہے اور ایک رخ الٹا ہوتا ہے. کوشش کریں اگر وہاں جگہ مل جائے تو یہ مستحب ہے, یہ زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے کہ وضو کرنے کے دوران قبلے کی طرف رخ ہو جائیں. تو یہ کلمہ پڑھ لیں وضو کے بعد, اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. میرے مرشد فرماتے تھے کہ توابین کی دعا کرنے سے اللہ نے ہمیں توابین بنا دیا, یعنی کثیر التوبہ, تو ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. ان اللہ یحب التوابین, توابین بن گئے اللہ کے محبوب بن گئے. اللہ نے اپنا محبوب بنانے کا کتنا مختصر تھا ایک ہمیں نسخہ اور دے دیا, یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی اپنا لو. اور واجعلنی من المتطہرین کہ ہمیں پاک رہنے والے پاک رہنے والوں میں سے بنا دیجئے. کہ اللہ یہ ظاہر کو پاک کرنا ہمارے اختیار میں تھا, لیکن جو ہمارا باطن ہے دل, اس کو دل تک تو ہمارا ہاتھ نہیں جاتا, اس کو آپ پاک کر دیجئے, اس کو آپ پاک کر دیجئے. تو وضو کے اندر سنتوں کا اہتمام, اذان سے ہم چلے تھے نا, اور جتنی دیر بندہ نماز کے انتظار میں اور تیاری میں اور مسجد جانے تک اور وہاں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے تک اور نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جتنی دیر وہاں بیٹھا رہے گا, سب کا سب نماز میں شمار ہوگا. سب کی یہ نماز ہے نا مولانا, بتائیے کوئی ٹھکانہ ہے اجر و ثواب کا؟ کوئی ٹھکانہ ہے؟ اور ایسا شخص جس کے دل میں ہر وقت یہ خیال رہے کہ کب اذان ہو میں اپنے مولا کے دربار میں حاضری ہوں. نماز کیا ہے؟ دربار میں حاضری ہے. خدا تعالیٰ سے شرف ہم کلامی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی قدر نصیب فرمائے. خدا تعالیٰ احکم الحاکمین سے شرف ہم کلامی ہے, اپنے مولا سے دل لگانے کا یہ بہت بہترین اللہ نے ذریعہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری. حیال الصلاح کا ہمارے حضرت نے عاشقانہ ترجمہ فرمایا ہے کہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ آؤ نماز کی طرف, اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے بندوں, اللہ پکار رہے ہیں, اے میرے بندوں جلدی جلدی وضو کر کے تیار ہو جاؤ, مولا نے اپنے دربار میں ہمیں یاد فرمایا ہے. جلدی جلدی وضو کر کے تیار ہو جاؤ, ہمارے مولا نے تمہارے مولا نے اپنے دربار میں یاد فرمایا ہے. تو کیا بات کہہ رہا تھا؟ ہاں حجال صلاح نے بتا دیا. تو یہ موقع کیسا ہے اور کس قدر اجر و ثواب کی یہ باتیں ہیں نا. تو جب تک بندہ, ہاں یہ بات بتا رہا تھا کہ جس بندے کو یہ انتظار رہے کہ کب دوبارہ اذان ہو پھر میں مسجد, معلقن فی المساجد, قلب معلقن فی المساجد, کہ جس کا قلب مساجد میں اٹکا رہتا ہے, تو اس کے لیے سایہ عرش اعظم کی بشارت, قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ شخص جس کا قلب معلق رہے, مسجد میں اٹکا رہے. تو کسی نے حضرت حکیم الامت ثانی سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے, کام کاج میں کاروبار میں دل وہاں اٹکا رہے؟ فرمایا جیسے تم مسجد میں آتے ہو اور تمہارا دل کاروبار میں اٹکا رہتا ہے, ویسے ہی تم کاروبار میں ہو تمہارا دل مسجد میں اٹکا رہے, ہے نا. مسجد میں ہم جاتے ہیں, انڈے ڈبل روٹی ناشتہ تب یاد آ جاتا ہے, شیطان تب کی یاد دلا دیتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آئے نا, یہ ایک قیمتی چیز نقد یا زیور میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں, یاد ہی نہیں آ رہا. اچھا ایسا کرو کہ تم جاؤ اور اچھی طرح وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھو, ٹھیک ہے. جیسے ہی نماز کی نیت باندھی فوراً یاد آ گیا اپنا جگہ رکھا ہوا ہے. تو بہرحال اب یہ خیالات کا خود سے آ جانا نماز میں تو غیر اختیاری ہے, لیکن خود سے مشغول نہ ہو, خود سے مشغول ہونا برا ہے. جیسے ہی احساس ہو جائے کہ ہمارا, بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نیت باندھتے ہیں, خیالات کا ایک ہجوم وطارت کا ہجوم آ جاتا ہے, پھر اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا, اور ادھر کے خیال ادھر کے خیال, تو ساری شیطانی کاروائی ہوتی ہے. جیسے ہی انسان نیت باندھتا ہے بس اسے ڈالتا ہے, شیطان کا کام یہ ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم توجہ ہی نہ کریں. اب ایک کتا بھونک رہا ہے, کوئی توجہ کرتا ہے کہ یہاں کتا بھونک رہا ہے؟ بھونک رہا ہے, بھونکنے تو اپنے کام سے کام رکھوں. تو وساوس آ رہے ہیں آنے دو, مشغول نہ ہو, خود سے نہ لاؤ. اپنی چار دکانیں ہوں تو ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کر لیتے تھے بازی لوگ, یہ نہ ہو. تو کسی نے کہا کہ نماز ختم ہوئی, انہوں نے کہا کہ امام صاحب نے تین رکعتیں پڑھی ہیں, کوئی کہہ رہے نہیں چار. تو بحث چل گئی تو ایک شخص نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں, دوبارہ پڑھی جائے گی نماز. کہا کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ کہا یہ چار دکانیں ہیں, ابھی تین دکانوں کا حساب ہوا تھا, چوتھی کا رہ گیا. اللہ تعالیٰ ایسی نماز سے ہمیں بچائے, اپنا ہمیں رکھے. تو دل کو متوجہ کرنا ہے اپنے اختیار سے. اب پھر بھٹک گیا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے دل, تو پھر اس کو بس متوجہ کرنا ہے اللہ جی کا. یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے لیے کافی ہے, گھبرانا نہیں چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا کسی کو مرشد و مربی بناؤ تو اس سے یہ سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں, تسلی دے دیتا ہے کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اچھا یہ مسئلہ ہے ایسے کر لو, یہ مسئلہ ہے ایسے کر لو. لیکن ہم لوگ جھجھکتے ہیں کہ ہم کیوں بنائے, کیوں پوچھیں, پیچھے ہی رہتے ہیں اور شیطان کے مقصد کو ہم کامیاب کر دیتے ہیں. نہ پوچھو گے نہ کام بنے گا. تو یہ سب بات ہے. اب کافی باتیں ہو گئی اور یہ مولانا بے چین ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ اشعار ہی سننے آتے ہیں. یہ سب باتیں ان کو پہلے ہی معلوم ہے, علماء لوگوں کو ہماری بات میں ان سے ان کو کیا ہوگا. اشعار سنتے ہیں, حضرت کے اشعار, حضرت کے اشعار ہوتے ہیں. مولوی لوگوں کو خوش رکھنا چاہیے. اصل میں تو یہ اشعار جو ہے نا, یہ خود میرے حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا رحمۃ اللہ علیہ کہ اشعار میری روح ہے, اور ہمیں بھی اشعار ہی میں مزہ بھی آتا ہے اور اشعار سے رہنمائی ملتی ہے. اشعار نئے اشعار نہیں ہوتے اللہ والوں کے, اللہ کی محبت کے آتش فشاں بھرے ہوتے ہیں اشعار میں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. یہ آج کے جو اشعار ہیں, اس کا عنوان ہے سکون دل در مجلس اہل دل. اللہ والوں کی مجلس میں دل کا سکون. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں کسے غم جانو دل سناؤں, کسے میں زخم جگر کسے غم جانو دل سناؤں, کسے میں زخم جگر دکھاؤں, سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب, جدھر بھی جاؤں. یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں, وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں.
وفا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کو, ہماری سب کی ارواح کو, جتنی انسانیت ہے سب کی ارواح کو جمع فرمایا ہماری پیدائش سے پہلے, اور ہم سے سوال کیا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, جب میں پیدا کروں گا تو مجھ کو بھول نہ جانا, ہے نا. تو یہ سوال, یہ ہم نے وہاں وعدہ کیا تھا. قالو بلا, سب نے یہ زبان عرض کیا تھا, مگر یک زبان نہیں تھا, درجہ بدرجہ تھا. نشتی فی ذکر نبی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب ہے ہم پڑھتے ہیں روزانہ برکت کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے, تو اس میں لکھی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں سب سے بڑا درجہ کیوں ہے؟ کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح مبارک نے جواب دیا تھا بلا. ہاں یہ محبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے یہ اس میں لکھا یہ بات کہ تمام روحوں سے سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی قالوا بلا. تو ہم سب وعدہ کر کے آئے کہ آپ ہمارے رب آپ ہمارے پالنے والے. تو پالنے والے سے کی جو نافرمانی کرتا ہے نمک حرامی کہلائی تھی, روٹی وہ دیتا ہے, زندگی وہ دیتا ہے, صحت وہ دیتا ہے, عزت وہ دیتا ہے, اولاد وہ دیتا ہے, ساری نعمتیں وہ دیتا ہے. اب جو اس کی بات نہ مانے تو نمک حرام ہوگا کہ نہیں؟ تو یہ وفا کیا ہے؟ نمک حلالی ہے کہ اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم ہر بات آپ ہی کی مرضی کے مطابق کریں گے. تو یہ وفا ہے.
یہ دنیا والے تو بے وفا وفا کی قیمت سے بے خبر ہے کہ ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بنا.
جفا مانے ظلم, میں اپنے اوپر ظلم کیوں کروں ان دنیا والوں کے ساتھ؟ میں ان کو دل دے کے, ان حسینوں سے کو دل دے کے, پھر اس حرام عشق سے جو ہے میں دل لگا کے میں کیوں اپنی جان پر ظلم کروں؟ ہے نا.
یہ دنیا والے تو بے وفا وفا کی قیمت سے بے خبر ہے پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا دے آہنگ کیوں بنا. یہ بت جو محتاج ہے سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر.
بت مانی یہ نامحرم عورتیں, بہت سے لوگ ان سے جی لگا کے پاگل ہو گئے, دماغ خراب ہو گیا, پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا. ایک پاگل خانے میں ایک وزیر اعظم دورے کے لیے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہا ہے. پوچھا بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام یہ ہے. کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں. تو اس نے کہا کہ یہاں آنے سے پہلے میں بھی یہی کہتا تھا. اور پھر آگے چلے تو معائنے کے لیے گئے تھے تو شاید بھی اپنے جیسا تلاش کر رہے ہوں. تو وہاں ایک کوٹھی میں سے آواز آ رہی تھی, شبنم شبنم شبنم. تو پوچھا ڈائریکٹر صاحب سے, پاگل خانے کے ڈائریکٹر سے, وہ بھی اعلی پوسٹ کے تھے پاگل خانے کے ڈائریکٹر. ان سے پوچھا کہ کیا کیسے پاگل ہو گیا بیچارا, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک لڑکی تھی جس کا نام شبنم تھا, دل لگا بیٹھا, وہ کسی اور کی ہو گئی, اس کے غم میں پاگل ہو گیا. او ہو, ویری سیڈ, بڑا برا ہوا. تھوڑی دیر بعد اور جگہ جاتے جاتے ایک جگہ پہنچے, وہاں سے ایسی آواز آئی تھی, پوچھا بھائی اس کا کیا معاملہ ہے, یہ بیچارہ کیسے پاگل ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی شبنم سے شادی ہوئی. پاگل خانے میں داخل ہونا پڑتا ہے حرام عشق کرنے والوں کو, پاگل ہو جاتے ہیں بےچارے. سورج سے عشق لڑایا کوئی مرا فراق سے, سنیے مولانا ہمارے حضرت کا شعر ہے, کوئی مرا فراق سے کوئی مرا وصال سے, محفل میں ان کی نیند کوئی شادمان تھا. کسی کو مل گئی تو پاگل ملنے سے پاگل ہو گیا. شکل دیکھی تھی جب پہلی رات گونگٹ اٹھایا تو اس نے کیا کہا, یہ کچھ سمجھ رہے تھے کہ ہماری کچھ عزت توقیر کرے گی, ادب سے سلام کرے گی. اس نے دیکھتے ہی کہا یو آر ویری ویری بلڈی بلڈی فول. ہے یہ کیا پاگل ہو گئے, جڑی کی شکل کیا اور اخلاق دیکھو کیا ایسی. اور جو کوئی مرا فراق سے, کسی کو نہ ملی وہ پاگل ہو گیا, کوئی مرا وصال سے, کوئی وصال ہو گیا تو وہ پاگل ہو گیا, مل گئی تو محفل میں ان کی میر کوئی شادمانہ تھا, کوئی خوش نہیں تھا, نہ پاکے نہ جدائی میں, دونوں طرح پاگل ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. جی ہاں, کس کا انگریزی جو بولی؟ ارے مولانا انگریزی نہ سیکھی تو کیا سیکھا؟ یو آر ویری ویری, تم بہت بہت زیادہ بلڈی فول کہتے ہیں خاندانی احمق کو. خاندانی احمق کا خطاب اس نے دے دیا. بلڈ ہے نا, خونی خونی رشتہ, احمقوں سے خونی رشتہ ہے تمہارا, یہ سمجھ لیں خاندانی احمق ہے. تو یہ اس نے کہا, ہمارے حضرت نے فرمایا, کوئی مرا فراق سے, کوئی مرا وصال سے, محفل میں میر ان کی کوئی شادمان نہ تھا. ان حسینوں سے دل لگا کر پاگل ہی ہوئے ہیں اور کوئی سکون اور چین سے نہ جی سکا. دھوکہ ہے, شراب ہے. اور فرمایا کہ حسینوں سے جروئی, سن لیجیے ہمارے حضرت کا شعر, حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے, مولوی صاحب حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے, اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے, اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے زہر. اب اس کے دو مطلب ہیں, ایک مطلب تو زہر ہے, اس سے موت واقع ہو جاتی ہے, دوسرا مطلب ہم تنہائی میں بتا سکتے ہیں, جس کو سیکھنا ہو آ کے پوچھ لے گا, نہیں تو ہمیں کیا. یہ دیکھو یہ ہنس رہے, یہ ایک شخص سمجھ گیا, یہ حکیم ہے نا, یہ سمجھ گیا ہے, ان کی یہاں لائن لگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی. یہ سمجھ گیا اس کا دوسرا مطلب کیا ہے. یہ بت جو محتاج نے سراپا, غلام ان کا بنو تو کیوں کر. ارے بھائی یہ حسین کیا کوئی خدا ہے؟ نعوذ باللہ. اسی لیے بت فرمایا, یہ پتھر کے بت ہیں, ایک یہ پتھر کے بت ہوتے ہیں, ایک یہ چلتی پھرتی شکلیں, یہ بھی بت ہے, غیر اللہ ہے, ہر غیر اللہ کو بت کہیں گے, سمجھ گیا نا. تو یہ بت, یہ بھی بت ہیں لیکن محتاج ہیں, مریں گے نہیں کیا, حسن کو زوال نہیں ہوگا کیا, بگڑے گا نہیں شکل کچھ بھی. اور تین ملک ہیں اس میں, ہمارے حضرت تو برملا یہ بات بڑی مجلس میں بیان فرماتے تھے, بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں. تین ملک ہیں اس میں, تین ناپاک ملک ہیں حسینوں کے اندر, سمجھ گئے. ہاں تو ان ایسی چیزوں سے, بتوں سے دل لگانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ حلال نعمت پر شکر کرو بس. یہ بت جو محتاج ہے سراپا, غلام ان کا بنو تو کیوں کر. غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ غلام کا بھی غلام بن گئے تو قیمت گھٹ گئی کہ بڑھ گئی؟ بڑھ گئی. مالک سے جی لگاؤ, مالک پہ فدا کرو تو قیمت بڑھ جائے گی. میرے مرشد فرماتے تھے, وہ ایک آدمی ہے اس کی ایک غلام تعریف کرے, دس غلام تعریف کرے, ایک لاکھ غلام تعریف کرے, وہ کوئی تعریف ہے جی؟ غلام غلام کی تعریف کرے. مالک جب غلام کی تعریف کرے کہ ہاں ہم اس سے خوش ہیں, تو وہ تعریف ہے قابل رحم. یہ بت جو محتاج ہے سراپا, غلام ان کا بنو تو کیوں کر. غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ, گل سے بلبل ہے مست و شیطان. چمن میں پھول کھلے ہوتے ہیں, بلبل چہکتا ہے, تو مانتے ہیں ہم یہ حسین شکلوں میں کشش ہے, خوبصورتی ہے, مان رہے ہیں. مگر اگلا مصرع سنو گے تو سب جھاگ بند کیوں ہو جائے. یہ مانا ہم نے چمن میں خوش رنگ, گل سے بلبل ہے مست و شیدا, مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مس
ستم میں کیوں بنا مگر نشے.
حسن بگڑنے والا ہے نا, اور ہر انسان مرنے والا ہے, قبروں میں پہنچنے والا ہے.
مگر نشے من جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بنا.
بس جو شروع میں پڑھا تھا نا, کسے غمِ جان و دل سناؤں, کسے میں زخمِ جگر دکھاؤں. یہ ہے میرے شیخ کا غم اور یہ ہے زخمِ جگر, کہ ان بتوں سے جی لگانے کے بجائے, مرنے والوں پر جی لگانے سے بجائے, اس زندہ حقیقی سے ہم دل لگانے والے ہو جائیں, کام کے بن جائیں, قیمتی ہو جائیں. یہ ہے میرے شیخ کا درد دل.
مجھے تو اکثر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر.
حضرت حکیم الحق مجدد الملت مولانا شاہ شفیع علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چھ مہینہ کسی وزیر کے ساتھ لگا لو, بادشاہ کے ساتھ لگا لو, چھ مہینہ کسی رئیس کے ساتھ لگا لو, چھ مہینہ کسی اور جگہ باغ میں تفریحات میں لگا دو, اور چھ مہینہ کسی اللہ والے کے پاس لگا دو, فرق صاف معلوم ہو جائے گا سکون تمہیں کہاں ملتا ہے. نہ مال میں سکون ملے گا, نہ شکلوں میں سکون ملے گا, نہ بادشاہت میں, نہ وزارت میں. خدا تعالیٰ سے دل لگانے میں سکون ملے گا, اور خدا تعالیٰ سے دل کہاں لگتا ہے؟ دل والوں کے پاس, اللہ والوں کے پاس.
مجھے تو اکثر سکون دل کر ملا تو بس اہل دل کے در پر, تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سنینے دل سے نہ کیوں بناؤں.
سنینے دل مانی کی دل کی گہرائی سے, سچے دل سے, صدق دل سے. پھر سنیے,
مجھے تو اکثر سکون دل گھر ملا تو بس اہل دل کے در پر, تو ان کے در کو میں اپنا مسکن سمینے دل سے نہ کیوں بناؤں. سوائے تیرے کوئی ٹھکانا نہیں ہے یا رب جدھر بھی جاؤں, کسے غم جان و دل سناؤں, کسے میں زخم جگر دکھاؤں. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا, اور کبھی لوٹ کر پھر نہ آنا. یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, یہ ہے ارشاد قطب زمانہ, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, ایسی دنیا سے کیا جی لگانا, اور پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا. پاس جن کے ہمیشہ کو جانا, بس انہی سے ہے دل کو لگانا, اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا, ان سے اپنے دل کو اپنے, ان سے دل دل کو ہے اپنے بچانا. بس نہیں,
اللہ کے لیے ہے کہ بس انہی سے ہے دل کو لگانا اور چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، چھوڑ کر جن کو ہے یہاں سے جانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا، اپنے دل کو ہے ان سے بچانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ سے کچھ عرض کر دیا، اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرما لیجئے، اپنے شان کرم کے مطابق اس کو قبول فرما لیجئے، اور اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو اور سب دوستوں اور ان کے گھر والوں کو اور تمام مسلمین و مسلمات کو اللہ اپنی مرضی پر جینا اور اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے پچھلے تمام چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جان کی کیوں، جانے میں کیوں، چھپکے کیوں، علانیہ کیوں، اللہ اپنے فضل خاص سے سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے مقاصد کو نیک بنا دے اور تمام مقاصد میں ہمیں بامراد فرما دے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستعملہ عطا فرما دے۔ میرے بھائی کی بیمار ہیں اسپتال میں، اور ایک ہماری بزرگ خاتون ہیں سعیدہ، پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور تمام بیماروں کو جنہوں نے فرمائش کی ہو، دعا کی نہ کی ہو، تمنا رکھتے تھے نہیں اظہار کر سکے یا تمنا نہیں بھی رکھتے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو صحت کا عاجلہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اور اے اللہ تمام امت کو اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اپنا سچا پکا عاشق ہمیں بنا دے، ہمیں جلد فرما لے، اللہ والا ہمیں بنا دے، اپنا پیارا اور مقبول بنا دے، اپنا محبوب بنا لے، اے اللہ اپنا وفادار بنا لے، ہمیں حیات با وفا عطا فرما دے، حیات دوستاں عطا فرما دے، حیات عاشقاں عطا فرما دے، حیات پاکیزہ عطا فرما دے، خیالات پاکیزہ نصیب فرما دے، انفاظ پاکیزہ نصیب فرما دے، اے اللہ اے اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے، ہماری دنیا بھی بنا دے اپنے کرم سے، اور ہماری آخرت بھی بنا دے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما، اور جن کو تنگی ہے اللہ ان کو فراخی نصیب فرما، جن بچیوں بچوں کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ سے نواز دے، جن کی اولاد پہلے ہی ہے اللہ ان کو اپنا مفتی اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول عطا فرما دے، اے اللہ آپس میں جھگڑوں کو نمٹا دے، پیار محبت اور اتفاق اور مبت عطا فرما دے، ساس بہوؤں کے جھگڑے، والدین کے اولادوں کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، بھائی بہنوں کے جھگڑے، جھگڑوں جھگڑوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، پریشانیوں کی زندگی گزر رہی ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کو ناراض کیا ہوا ہے، اور آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم نے پامال کیا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لیجیے، ہمیں اپنا وفادار بنا لیجیے، پورا پورا شریعت اور سنت کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الامين۔ ایک عرض کرنی ہے مجھے، انشاءاللہ تعالی اس مارچ کے مہینے کی 17 تاریخ سے بدھ کے دن سے ہمارا سفر ہے انشاءاللہ پنجاب کا، تو آپ سب حضرات دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو قبول فرمائے، اور سنت اور شریعت اور اللہ کی محبت کی باتوں کے پھیلانے کا اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا دے، اور اپنے مشائخ کے مسلک پر مجھے بھی کاربند کر دے، اور اپنے مشائخ کی تعلیمات کو پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سفر میں برکت عطا فرمائے مجھے بھی اور میرے معاونین کو بھی، میرے ساتھیوں کو، اور جو بھی کوئی چلنا چاہے تو وہ بھی ساتھ چل سکتا ہے۔ اور 17 تاریخ کو انشاءاللہ رات کو ہم بذریعہ ریل رہی یار خان جائیں گے، اور پھر وہاں سے کوٹ ادو جائیں گے، کہاں ہے آج کس نہیں آیا، کوٹ ادو جائیں گے، اور اس کے بعد وہاں سے مظفر گڑھ، تو یہ ہمارا سفر ہے اور حافظ والا جلال پور پیر والا ملتان میں جو ہے یہاں ہم پہلے بھی جا چکے ہیں تو انشاءاللہ یہ چار پانچ جگہ ہیں وہاں پر اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو قبولیت کے لیے بھی دعا کریں آپ سب حضرات اور جو چلنا چاہے ہمارے ساتھ چل سکتا ہے تو اتوار کی رات کو بذریعہ ریل ملتان ریلوے اسٹیشن سے واپسی ہے جانا رہی یار خان اور واپسی ملتان اسٹیشن سے اور پیر کے دن انشاءاللہ 22 تاریخ کو دوپہر میں کسی وقت میں آپ پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ